الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں گزشتہ جمعے کو آپ کے سامنے وضو کے کچھ فضائل بیان کیے گئے تھے اور اس لیے بیان کیے گئے تھے تاکہ ہمارے ذہن میں وضو کی اہمیت بیٹھے, ہمیں یہ معلوم ہو کہ وضو کرنا کتنی اہم عبادت ہے اور اس کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے, تاکہ اس میں ہم سے جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں وہ ہمارے دور ہوں. کوتاہیاں تو ہماری وضو میں بہت زیادہ ہیں, ان میں سے دو میں سے ایک آج انشاءاللہ آخر میں بیان کی جائے گی. کوتاہی دور کرنا بھی ضروری ہے تاکہ ہمارا وضو کامل ہو, اور وضو کے جو فضائل ہیں وہ بھی ہمیں حاصل ہوں. اس لیے آج بھی میں شروع میں وضو کے چند فضائل بیان کر کے آخر میں انشاءاللہ تعالی وضو کی وہ کوتاہی جو بہت زیادہ پائی جاتی ہے خاص طور سے سردیوں کے موسم میں, اس کو انشاءاللہ بیان کروں. وضو کی عظیم فضیلت یہ ہے جو آپ کو ایک حدیث شریف کے خلاصے اور مفہوم سے انشاءاللہ معلوم ہوگی. یہ حدیث شریف مشکات شریف میں موجود ہے جو حدیث شریف کی مستند کتاب ہے, اور دو جگہ اس کا ذکر ہے. بندہ دونوں حدیثوں کو ملا کر اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرے گا. یہ حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بڑے محبوب صحابی ہیں. تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ مسجد نبوی میں نماز فجر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھنے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز فجر پڑھانے کے لیے تشریف لانے میں غیر معمولی تاخیر ہوئی، اور ہمیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر ابھی حضور تشریف نہ لائے تو سورج نکل آئے، اور سورج نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ فجر کی نماز قضا ہو گئی. کبھی ایسا ہوا ہی نہیں، لیکن آج ایسا ہوا کہ ہم نماز فجر کے انتظار میں ہیں اور حضور کے تشریف لانے کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں، لیکن آپ تشریف نہیں لائے، اور ہمیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں سورج نہ نکل جائے. اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے تشریف لائے، اور جو ہی آپ تشریف لائے اقامت کہی گئی، اور آپ نے فجر کی نماز بھی مختصر پڑھائی. کیونکہ وقت کم تھا، سورج نکلنے کا خطرہ تھا، وقت کم تھا اور سورج نکلنے کا اندیشہ تھا، تو آپ نے فجر کی نماز مختصر پڑھائی، اور سلام پھیرتے ہی آپ نے اعلان کیا کہ سب حضرات اپنی اپنی صفوں میں بیٹھے رہے. اس کے بعد پھر آپ نے ہماری طرف رخ فرمایا اور فرمایا، میں تم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج مجھے فجر کی نماز پڑھانے کے لیے کیوں دیر لگی. میں تم سب کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ نماز فجر پڑھانے کے لیے آنے میں مجھے کیوں دیر ہوئی. اس میں ایک تعلیم ہم سب کے لیے مل گئی کہ اگر کسی کو کسی وقت آنے کا کوئی آنے کا معمول ہو اور اس میں دیر ہو جائے تو غلط فہمی دور کر دینی چاہیے، دیر سے آنے کی وجہ لوگوں کو بتا دینی چاہیے کہ یہ عذر ہو گیا تھا، اس وجہ سے میں بروقت نہ پہنچ سکا. یہ تعلیم بھی ہمیں ساتھ ساتھ مل گئی. وہ ہے یہ سنت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد آپ نے وضاحت فرمائی کہ میں رات کو تہجد کے لیے اٹھا اور میں نے وضو کیا، اور جتنی اللہ تعالی نے میری قسمت میں نماز لکھی تھی وہ میں نے پڑھی. تو نماز تہجد پڑھنے کے دوران مجھے اونگ آنے لگی، جس کی وجہ سے نماز پورا کرنا میرے لیے بھاری ہو گیا، نماز پڑھنا میرے لیے مشکل ہو گیا، جیسے کہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی، نماز میں بھی ہو جاتا ہے، ذکر میں بھی ہو جاتا ہے، تلاوت میں بھی ہو جاتا ہے، دعا میں بھی ہو جاتا ہے. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ نماز میں مجھے اونگ آنے لگی اور میرے لیے نماز پورا کرنا بھاری ہو گیا اور مشکل ہو گیا. اسی دوران مجھے اللہ جل شانہ کی زیارت ہوئی، اور خواب میں اور نیند میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو سکتی ہے. مجھے اللہ جل شانہ کی زیارت ہوئی اور اللہ پاک نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج کے لبیک پروردگار عالم میں حاضر ہوں، فرمائیے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ آسمانوں کے فرشتے کن باتوں میں بحث کر رہے ہیں اور کن باتوں میں مذاکرہ کر رہے ہیں. میں نے کہا یا اللہ مجھے تو کچھ پتہ یا اللہ مجھے تو معلوم نہیں کس کن باتوں میں بحث کر رہے ہیں. پھر دوبارہ آپ نے پوچھا, دوبارہ میں نے عرض کیا کہ یا اللہ مجھے تو معلوم نہیں یہ کن باتوں میں بحث کر رہے ہیں. پھر تیسری مرتبہ دریافت کیا, تیسری مرتبہ میں نے یہ عرض کیا کہ یا اللہ مجھے تو معلوم نہیں ہے کن باتوں میں بحث کر رہے ہیں. معلوم ہوا کہ جب کسی سے کوئی بات پوچھی جائے اور اسے معلوم نہ ہو تو بے تکلفی کے ساتھ بتلا دے کہ مجھے معلوم نہیں ہے, بات نہیں بنائے. یہ بھی اس حدیث میں ہمیں تعلیم مل گئی. جو تعلیم ملتی جائے پلے باندھتے جائیں. پھر آپ فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ جل شانہ نے اپنا دست مبارک میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا, جس کے ٹھنڈک میں نے اپنے دل میں محسوس کی. اللہ جل شانہ نے اپنا دست مبارک میرے دونوں کندھوں کے درمیان میں رکھا, جس کی وجہ سے مجھے اپنے دل میں اس کی ٹھنڈک محسوس ہوئی. آپ کے ہاتھ کی انگلیوں کی ٹھنڈک مجھے اپنے دل میں محسوس ہوئی اور مجھ پر 14 طبق روشن ہو گئے. یعنی تمام باتوں کا علم مجھے ہو گیا. دوسری روایت میں یہ ہے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ سب میرے علم میں آ گیا. اللہ 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 تعالیٰ تو علام الغیوب ہیں, سارے علوم انہی کے پاس ہیں. وہ جس کو جتنا عطا فرما دے ان کی عطا ہے, ان کے سوا تو کوئی بھی ہر چیز کو جاننے والا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب حضور کے کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھا تو اس کی برکت سے آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ساری چیزوں کا علم ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ یہ فرشتے کن باتوں میں بحث کر رہے ہیں, یہ آسمانوں کے فرشتے کس بارے میں بحث کر رہے ہیں اور مذاکرہ کر رہے ہیں. میں نے عرض کیا یا اللہ یہ کفارات کے بارے میں بحث کر رہے ہیں. کفارات کفارے کی جمع ہے, کفارات کفارہ کی جمع ہے, اور کفارہ ایسے عمل کو کہتے ہیں جس کے کرنے سے آدمی کے گناہ معاف ہوں. کفارہ ایسے عمل کو کہتے ہیں جس کے کرنے سے آدمی کے گناہ معاف ہوں, اس کی جمع ہے کفارات. تو یہ آسمانوں کے فرشتے اس بارے میں مذاکرہ کر رہے ہیں کہ وہ کون کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے کرنے والے کے گناہ معاف ہوتے ہیں. پھر اللہ پاک نے مجھ سے دریافت کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ وہ کون کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو حضور نے 3 کام اس موقع پر بیان کیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی. نمبر 1, نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے مسجدوں میں جانا. یہ عمل ایسا ہے جس سے عمل کرنے والے گناہ معاف ہوتے ہیں, جس کی تشریح میں بعد میں کروں گا انشاءاللہ. تو ایک عمل آپ نے یہ بتلایا کہ جماعتوں میں حاضر ہونے کے لیے اپنے گھروں سے پیدل جانا, یعنی مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلنا اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں پہنچنا اور جماعت میں شامل ہو کر نماز ادا کرنا. تو یہ چلنا جو ہے یہ بھی کفارات میں سے ہے. سبحان سبحان, ایک عمل تو یہ ہو گیا. دوسرا عمل آپ نے فرمایا کہ نماز کے بعد اگلی نماز کے انتظار میں بیٹھنا. نماز کے بعد نماز کے واسطے انتظار میں رہنا,
یہ بھی کفارات میں سے ہے.
اب چاہے وہ اعتکاف میں ہو تو معتکف تو بلا شبہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے، دوسری کے بعد تیسری کی، جب تک وہ اعتکاف میں ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہی رہتا ہے. لیکن اگر اعتکاف میں نہ ہو، جیسے کہ ہمارے اور آپ کا حال ہے، تو بھی نمازی آدمی کو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار رہتا ہی رہتا ہے. تو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں مسجد کے اندر رہنا یہ بھی کفارات میں سے ہے، یہ بھی کفارات میں سے ہے. جس کا حاصل یہ ہے کہ نماز کے بعد کچھ دیر مسجد میں بیٹھے رہنا چاہیے، اور ذکر میں، تلاوت میں، تسبیحات میں، اور دعا میں، تلاوت میں یا نوافل میں مشغول رہنا چاہیے. ایک دم جانا اگرچہ جائز ہے، لیکن بیٹھنے، کچھ دیر بیٹھے رہنے کی یہ فضیلت ہے. تو نماز کے بعد نماز کے انتظار میں رہنا یہ بھی کفارات میں سے ہے. اس عمل سے بھی آدمی گناہ معاف ہوتے ہیں. اور تیسرے، جب آدمی کے لیے وضو کرنا ناگوار ہو، اچھی طرح سنت کے مطابق وضو کرنا، جیسے سردیوں میں آدمی کے لیے وضو کرنا ٹھنڈے پانی سے مشکل ہوتا ہے، خاص طور سے کمزوروں کے لیے، بیماروں کے لیے، ضعیفوں کے لیے. سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا عام طور پر بعض لوگوں کے لیے ناگواری کا باعث ہوتا ہے، اس میں تکلیف ہوتی ہے، آدمی بتکلف وضو کرتا ہے. تو اس وقت سنت کے مطابق وضو کرنا، یہ ہے کامل وضو کرنا ناگواری کی حالت میں یا بیماری کی وجہ سے، کہ وضو کر تو سکتا ہے، تیمم کی تو شرع نے اس کو اجازت نہیں ہے، لیکن بیماری کی وجہ سے اس کے لیے مکمل آرام آرام سے سنت کے مطابق وضو کرنا دشوار ہے. یا بڑھاپے کی وجہ سے، یا کسی اور کمزوری کی وجہ سے، یا کوئی ایمرجنسی، تو ایمرجنسی میں بھی بعض مرتبہ آدمی کے لیے مکمل وضو کرنا مشکل ہوتا ہے. مجبوری کی صورت یہ نہیں بدلا رہا ہے، مجبوری کا حکم الگ ہے. جب آدمی وضو کرنے پہ قادر نہ ہو اس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ وہ صورت نہیں ہے. وضو تو کر سکتا ہے، لیکن ذرا اس کے لیے اس وقت وضو کرنا مشکل ہے. تو اس وقت آدمی ہمت کر کے اور ارادہ کر کے سنت کے مطابق مکمل وضو کرنے کا اہتمام کرے، یہ کفارات میں سے. یعنی اس عمل کی وجہ سے بھی آدمی گناہ معاف ہوتے ہیں. اب پہلی بات یہ بیان فرمائی کہ وضو کے مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے نکلنا اور چلنا یہ کفارات میں سے ہے، یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے. چنانچہ ایک حدیث میں کہ جب کوئی آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے، تو ایک روایت میں ہے کہ ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک نیکی ملتی ہے. ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک نیکی ملتی ہے. اب سو قدم ہو گئے تو سو گناہ معاف ہو گئے، سو نیکیاں مل گئیں، تو کفارات میں سے ہو گیا. جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانا یہ کفارہ سیئات ہے. اور ایک روایت میں اس کی یہ فضیلت ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے، تو اس کا ثواب ایسا ہے جیسے کوئی حج کا احرام باندھ کر کے نکلے اور حج کرنے کے لیے روانہ ہو. اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو آدمی احرام باندھ کر حج کے لیے نکلتا ہے، تو ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک نیکی اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہے. اسی لیے اپنے گھر سے وضو کر کے آنا زیادہ بہتر ہے، اس کی زیادہ فضیلت ہے. اگرچہ مسجد میں بھی وضو کرنا جائز ہے،
لیکن افضل یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر سے، اپنے آفس سے، اپنی دکان سے وضو کر کے مسجد میں آئے، یہ افضل ہے، اس کا یہ ثواب ہے جو میں نے عرض کیا. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تین عمل ایسے ہیں جس سے آدمی کے گناہ معاف ہوتے ہیں. ایک نماز بعد جماعت پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکل کر مسجد میں آنا، دوسرے نماز کے بعد نماز کے انتظار میں رہنا، جس میں یہ بھی ہے کہ نماز کے بعد کچھ دیر مسجد میں بیٹھا رہے. تو جب تک بیٹھا رہے گا، حدیث میں آتا ہے کہ فرشتہ یہ دعا کرتے رہتا، اللہم اغفر لہ وارحمہ، یا اللہ اس پر اس کی مغفرت فرما، یا اللہ اس کے اوپر رحم فرما. اور نماز سے پہلے جب تک جماعت کے انتظار میں آدمی بیٹھا رہتا ہے، جماعت کا ثواب ملتا رہتا ہے، نماز پڑھنے کا ثواب اس کو بیٹھے بیٹھے ملتا ہی رہتا ہے. اور تیسرا یہ کہ جب وضو کرنا طبیعت کے لیے ناگوار ہو تو کامل وضو کرنے کا اہتمام کرنا، یہ کفارات میں سے ہے، کفارہ سیئات میں سے، جس کی دو فضیلتیں دوسری حدیث میں بیان کی گئی ہیں. ایک فضیلت یہ کہ جو آدمی اس پر عمل کرے گا، ان تین باتوں پر عمل کرے گا، خیر و عافیت کی زندگی گزارے گا اور خیر و عافیت کی موت اس کو نصیب ہوگی، یعنی خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا اور موت بھی اس کی آسانی سے ہوگی، روح بھی آسانی سے نکل جائے گی. جب تک زندہ رہے گا عافیت کے ساتھ اور خیریت کے ساتھ رہے گا، اور جب انتقال ہوگا تو وہ بھی خیریت کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ ہوگا، اور وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسا اس دن تھا جس دن اس کو اس کی ماں نے جنا تھا. او کما قال رسول اللہ علیہ وسلم. یعنی یہ ایسے اعمال کفارہ سیئات ہیں کہ ان پر عمل کرنے سے آدمی تمام گناہ صغیرہ سے پاک ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑی بات، بہت بڑی فضیلت ہے الحمدللہ. تو اس میں ایک کوتاہی جو عام طور سے سردیوں میں ہوتی ہے اور عام دنوں میں بھی ہوتی ہے، ذرا کم ہوتی ہے، اس پر اب ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے وضو کی کمی کو دور کریں. اور یہ خامی، یہ کمی بہت بڑی، وہ یہ کہ جلدی جلدی وضو کرنے میں بعض مرتبہ اعضاء وضو میں سے کچھ نہ کچھ حصہ سوکھا رہ جاتا ہے. جیسے خواتین عام طور پر ان سے ایک کوتاہی ہوتی ہے کہ وہ وضو کرنے کے لیے اپنی آستین اوپر تک نہیں چڑھاتی، اور بعض مرد بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ وہ اپنی آستینیں اوپر تک نہیں چڑھاتے، جبکہ ہاتھ کے دھونے میں کوہنیاں بھی داخل ہیں. جیسے ہاتھ کا دھونا فرض ہے، کوہنیوں کا دھونا بھی فرض ہے. اگر کوہنی نہ دھوئی یا کوہنی میں سے بال برابر بھی جگہ سوکھی رہ گئی، جس کا سردیوں میں زیادہ خطرہ ہوتا ہے، تو وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی. اب نماز بھی نہیں ہوئی، وضو بھی نہیں ہوا، تو گناہ کہاں سے معاف ہوں گے اور الٹا گناہ ہو گیا. یا ایسے ہی بعض لوگ جب جلدی جلدی وضو کرتے ہیں، جس میں خواتین بھی ہیں مرد بھی ہیں، کہ تخنے جو ہے، تخنے کے جو پیچھے والا حصہ ہے نا، ایڑی کے اوپر، تخنے سے نیچے، تخنے کی جو ہڈی ہے دائیں بائیں، اس کے جو نیچے ایڑی والا حصہ ہے، کسی کی ایڑی بھری بھی ہوتی ہے، کسی کی ایڑیاں خالی ہوتی، بس پٹھا باہر نکلا ہوا ہوتا ہے، اس کے دائیں بائیں خلا ہوتا ہے. تو جلدی جلدی وضو کرنے میں وہاں پانی نہیں پہنچے، پانی اوپر سے تو بہ گیا، اندر سے سوکھا رہ گیا. تو اس کے لیے آپ نے فرمایا ویل للعقاب من النار او کما قال، ان ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہو کہ جو وضو کے اندر سوکھی رہ جاتی ہے. ویل کے معنی ہلاکت کے بھی ہے، ویل کے معنی جہنم کے بھی ہے. اس کے معنی جن کی ایڑیاں سوکھی رہ جائیں گی اور وضو کے اندر اچھی طرح ان کو نہیں دھویا جائے گا، جہنم کی آگ میں جلیں گی. جہنم کی آگ میں جلیں گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایڑیاں جلے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی سارا کا سارا دوزخ میں جلے، اللہ بچائے. لہذا موسم سرما ہو یا موسم گرما یا موسم بہار، ہر مسلمان مرد ہو یا عورت، اس کو چاہیے کہ جو اعضاء وضو ہیں ان کو اچھی طرح مل مل کر دھوئے. وضو کے اندر ہر عضو کم سے کم تین مرتبہ دھونا سنت ہے، اور تین مرتبہ دھونے میں پھر سوکھنے کا امکان بہت کم ہوتا ہے. ساتھ ساتھ دوسری سنت یہ ہے کہ مل مل کے دھوئے, ہاتھ بھی دھوئے تو اچھی طریقے سے ملے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں خلال کرے. اگر انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو اس کو اچھی طرح ہلا کر اس کے نیچے پانی پہنچائے. اسی طریقے سے جب چہرہ دھوئے تو اچھی طریقے سے آنکھیں مل کر اچھی طرح پانی پہنچائے تو ملے گا, اور تین مرتبہ جب پانی بہائے گا تو پھر انشاءاللہ تعالی وضو اس کا مکمل ہوگا. اسی طرح دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونے میں, اسی طرح دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونے میں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ وضو اس طرح کریں کہ وضو کے اندر بال برابر بھی کوئی جگہ سوکھی رہنے نہ پائے. اگر کوئی جسم کے اوپر یعنی اعضائے وضو پر کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے نیچے پانی نہ پہنچے تو اگر وہ آسانی سے چھڑائی جا سکتی ہے تو اس کو چھڑا دینا چاہیے. جیسے رنگ روغن کرنے والوں کے ہاتھوں پر بعض مرتبہ پینٹ لگا رہ جاتا ہے یا اس کی تہ جم جاتی ہے, اور بعض لوگ پرواہ کرتے ہیں بعض پرواہ نہیں کرتے, تو ان کو چاہیے کہ وہ صاف کریں. لیکن یہ جو جسم پر بعض چیزیں ایسی لگ جاتی ہیں وہ بعض دفعہ تو ایسی ہوتی ہے کہ صاف کرنے سے آسانی سے صاف ہو جاتی ہے, اور بعض زور لگانے سے بھی صاف نہیں ہوتی. تو جس کو زور لگانے سے بھی صاف نہ ہو سکے وہ معاف ہے. اس صورت میں اگر نیچے پانی نہ پہنچا اوپر سے پانی بہ گیا تو کافی ہے, لیکن جو بآسانی چھوٹ سکے تو چھڑانا چاہیے. نیل پالش میں بھی یہی ہوتا ہے کہ دو قسم کی ہوتی ہے, ایک میں خالی رنگ ہوتا ہے ایک میں تہ جمتی ہے. جس میں خالی رنگ ہوتا ہے ہوتا ہے, جیسے مہندی کا رنگ, وہ وضو کے اندر رکاوٹ نہیں ہے, اس سے وضو بآسانی ہو جاتا ہے. اور بعض نیل پالش ایسی ہوتی ہے اور کلر ایسا ہوتا ہے کہ اس کی تہ جمتی ہے, تو تہ ہے تو اگر وہ آسانی سے چھوڑ سکتی ہے تو اسے چھڑانا ضروری ہے. چھڑا کر کے اچھی طریقے سے اندر پانی پہنچانا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے وضو کی اس کوتاہی کو جو کہ بعض لوگوں میں پائی جاتی ہے دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے اپنے وضو کو سنت کے مطابق کامل طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ یہ فضائل ہمیں حاصل ہوں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.